أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم میں جو مباحث ابھی تشنا رہ گئے ہیں ان میں خود لفظ اسم سے متعلق بھی بہت سے مباحث ہیں جو تشنا ہیں، اور خود بے سے متعلق بعض مباحث ہیں، بعض اعتراضات ہیں اس روایت پر کہ حضرت نے فرمایا کہ وہ نقطۂ با میں ہوں. اب اس پر بعض بہت ہی رقیق قسم کے اعتراضات لوگوں نے کیے ہیں، مضحک. مثلا یہ کہ قرآن مجید کے حروف پر نقطے بعد میں لگائے گئے ہیں، تو اس زمانے میں تو نقطہ ہی نہیں تھا، تو آپ نے کیسے فرمایا کہ میں نقطہ ہوں؟ دیکھا، یہ ایسا اعتراض ہے جو کم سوادی اور بے سوادی کی سند میں پیش کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید ہی لکھا ہوا نہیں موجود تھا، فرض کیجئے اس زمانے میں، اس طرح جس طرح اب چھپا ہوا موجود ہے، تو اس سے کن کن چیزوں کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ یہ دو چیزیں، ایک نقطے اور ایک اعراب. لوگ سمجھتے ہیں اعراب زیر زبر پیش کو کہتے ہیں. اعراب عربی زبان کی ایک خصوصیت ہے، اس اعراب کا اظہار زیر زبر پیش کے اشاروں سے کیا گیا ہے. اگر عربی عبارت کہیں لکھی ہوئی ہو اور اس پہ زیر زبر پیش نہ لگا ہوا ہو، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اس میں اعراب نہیں ہے. کہیں گے مشکول نہیں ہے، اعراب کی شکلیں اس پہ نہیں بنائی گئی. اعراب زبان کی خصوصیت ہے. معرب زبانوں میں سے ایک عظیم الشان زبان ہے عربی. عربی معرب زبانوں میں سے ہے. زبانوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ معرب زبانیں کچھ مبنی زبانیں ہیں. عربی معرب زبانوں میں سے، جو لوگ لنگوسٹکس کا گہرا شعور رکھتے ہیں وہ یہ بات سمجھ پائیں گے. میں نے بس حوالے کے طور پہ کہہ دیا. کہ بعض زبانیں مبنی ہیں بعض زبانیں معرب ہیں. اب سب سے مشہور اور سب سے عظیم الشان زبان جو معرب زبانوں میں سے ہے وہ عربی زبان ہے. معرب کے معنی کیا ہے؟ معرب کے بھی دو معنی ہیں. معرب کے ایک معنی یہ ہیں, اعراب کے معنی اظہار کے ہیں, بیان کے ہیں. جملے میں کون سا لفظ کیا پوزیشن رکھتا ہے, وہ اس لفظ کی اس پوزیشن کے اظہار کا نام اعراب ہے. یعنی فعل کے بعد اگر فاعل ہے تو فاعل مرفوع ہوگا, اس پر پیش ہوگا. فاعل مرفوع ہوگا چاہے آپ اس پر پیش لکھیں یا نہ لکھیں. عرب جب اپنے سلیقے سے پڑھے گا تو قال اللہ کہے گا, قال اللہ نہیں کہے گا, قال اللہ نہیں کہے گا. قال فعل, اللہ فاعل. عرب جب چاہے وہ اللہ پر پیش لکھا ہوا ہو یا لکھا ہوا نہ ہو, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عام طور پر عربی کتابیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں عام طور پر اس میں زیر زبر پیش نہیں ہوتا, قرآن یا حدیث کی کتابیں ان پر پیش زیر زبر پیش اس لیے دیا جاتا ہے کہ عرب و غیر عرب سب پڑھتے ہیں مذہبی ضرورت کی بنا پر. مبتدی بھی پڑھتے ہیں, منتہی بھی پڑھتے ہیں, عربی داں بھی پڑھتے ہیں, غیر عربی داں بھی پڑھتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ غلط پڑھ لیں اللہ کا کلام. اللہ کا کلام غلط پڑھنے سے نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیں لفظ وہی ہے. یہ بڑی سخت مثال ہے, ہنسی بھی آتی ہے سخت بھی ہے, لیکن بہرحال مثال دے رہا ہوں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے, انما یخش اللہ من عباده العلماء. انما یخش اللہ من عباده العلماء. اللہ پر زبر ہے یہاں اور علماء پر آخر میں پیش ہے. یہ زبر اور پیش کس بات کی علامت ہے؟ پیش علامت ہے فاعل کی, اور زبر جو ہے علامت ہے مفعول کی. عرب مفعول نہیں کہتے, کہتے ہیں کہ منصوب علی التعظیم. جب لفظ جلالہ کی بات آتی ہے تو لفظ تعظیم کہتے ہیں. یہ اپنے اپنے سلیقے کی بات ہے. اگر وہاں کا پیش یہاں اور یہاں کا زبر وہاں رکھ دیں تو کیا ہو جائے گا؟ بالکل منقلب ہو جائیں گے معنی. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ سے تو بس علماء ہی ڈرتے ہیں, یعنی حقیقی خوف اللہ کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف صاحبان معرفت کو ہوتا ہے, جسے معرفت ہے جسے علم ہے وہ خوف کرتا ہے. اگر زیر زبر پیش ادھر ادھر کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ. اللہ اگر کسی سے ڈرتا ہے تو وہ بس علماء ہے. نعوذ باللہ من ذالک, نستجیر باللہ من ذالک. ویسے دنیا میں ایسے بھی علماء ہیں کہ جن سے دین اور مذہب اور توحید حق سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو خطرہ لاحق ہے. اللہ میں عرض کر چکا ہوں توحید ہر خطرے سے بلندتر ہے, لیکن عرفاً ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے علماء بھی ہیں, درباری علماء, سرکاری علماء, علماء سو, علماء سو, پیسے لے کر فتویٰ دینے والے علماء, ہوائے نفس کے بندے, تو وہ ایک الگ قصہ ہے. لیکن آیت کیا کہتی ہے؟ آیت کہتی ہے کہ حقیقتاً اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ صرف علماء ہیں. تو اب آپ کہیں پر آیت لکھ دیجئے, یہ الفاظ لکھ دیجئے اسی ترتیب سے, اس پہ زیر زبر پیش کچھ نہ لگائیے. اعراب تو ہے موجود, اعراب کی شکل وہاں بنائی نہیں گئی. اعراب اس زبان کی خصوصیت ہے. شروع میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا یا جو شروع میں لکھے گئے ہیں نسخے اس پہ زیر زبر پیش نہیں ہے, تو کیا عرب اسے صحیح نہیں پڑھتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے کے نیچے زیر ہے، میم کے نیچے زیر ہے. عام طور پر جب ہم لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خط میں، تو کیا زیر زبر پیش سب لکھتے ہیں؟ نہیں لکھتے ہیں. پڑھنے والے اپنے سلیقے سے درست پڑھتے ہیں. اسی طرح عرب فطری طور پر اپنے سلیقے سے قرآن مجید ہو یا حدیث ہو یا کوئی کلام ہو، جو خالص عرب تھے وہ اپنی زبان صحیح پڑھتے تھے، صحیح بولتے تھے. اعراب خصوصیت زبان کی ہے. بعد میں زیر زبر پیش کا اضافہ کیا گیا اس لیے تاکہ جو لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں وہ اسے غلط نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جب زیر زبر پیش لگائے گئے تب اعراب وجود میں آیا. اعراب تو زبان کی خصوصیت ہے، اس زبان کی، اس لینگویج کی کیریکٹرسٹکس میں سے ایک اعراب بھی ہے. جس طرح اعراب زبان کی کیریکٹرسٹکس میں شامل ہے، اسی طرح نقطے زبان کا جز ہیں. دو قسم کے حروف ہیں، کچھ حروف ہیں جن پہ نقطے ہیں، کچھ حروف ہیں جن کے پاس جن پر نقطے نہیں ہیں. ایک شکل کے حرف ہیں، بے تے سے، ایک شکل کے ہیں اور صرف نقطوں سے فرق ہوتا ہے. توجہ ہے، عربی میں آپ لکھیں بے تے سے، نقطے نہ دیں، کیسے فرق کریں گے؟ فرق کرتے تھے عرب یا نہیں کرتے تھے؟ تو کیا تصور تھا ان کے ذہنوں میں، کس بنا پہ فرق کرتے تھے؟ ہے جیم خے تینوں ایک شکل کے حرف ہیں، دال زال دونوں ایک شکل کے ہیں، رے زے ایک شکل کے ہیں، سین شین ایک شکل کے ہیں، سواد واد ایک شکل کے ہیں، سواد پہ ایک نقطہ لگا دیجئے تو واد ہو جائے گا، پا وا ایک شکل کے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کچھ حروف ہیں جو جن پہ نقطے ہیں، کچھ حروف ہیں جن پہ، یہ زبان کی کیریکٹرسٹکس میں داخل ہے. بزرگ حضرات تشریف فرمائے جو جانتے ہیں، پہلے اردو میں بھی یہ تہذیب تھی، فارسی میں یہ تہذیب تھی کہ جب پڑھے لکھے ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے تو قطعاً نقطے نہیں دیتے تھے، لکھتے چلے جاتے تھے. نقطہ لگانے کا معنی یہ تھے کہ آپ مکتوب الیہ کو جاہل سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا خط وہ پڑھ نہیں پائیں گے. جیسے اب اس دور میں ہم گزر رہے ہیں ہندوستان میں، جو نئی نسل ہے ہندی سے واقف ہے، اردو سے واقف نہیں. اب زور دیتے ہیں کہ اب وہ مجبوراً اردو اگر سیکھ بھی لی ہے انہوں نے، تو اردو کے الفاظ پر اسی طرح زیر زبر پیش ہم لوگ لگاتے ہیں جس طرح عربی کے الفاظ پہ لگاتے ہیں. کہاں اس پڑھیں گے، کہاں اس پڑھیں گے، کہاں اب پڑھیں گے. یہ اس طریقے سے زبان نہ جاننے والوں کے لیے شکلیں بنائی جاتی ہیں، علامتیں بنائی جاتی ہیں، ورنہ زبان کی کیریکٹرسٹک میں شامل ہے. تو نقطوں کا وجود تھا، نقطوں کے بغیر حروف میں امتیاز ممکن نہیں ہے. امتیاز، پہچان. اس لیے یہ اعتراض بالکل ایسا ہے کہ انسان کی، یہ معترض کی بے سوادی یا کم سوادی پہ دلیل ہے، اس کی سند ہے کہ زبان سے آشنا نہیں. اسی طرح اور اعتراضات جو ہوتے ہیں، اعتراضات دراصل بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار آج تک تیرے اولیاء مظلوم ہیں، آج تک دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو علی جیسے حسین پیکر سے خلش رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، علی ابن ابی طالب جیسے کریم شخص، کرم اللہ وجہہ علیہ الصلاۃ والسلام علیہ آلاف التحیۃ والثناء، علی جیسے کریم، علی جیسے رحیم، علی جیسے رؤوف، علی جیسے عظیم سے اب بھی خلش دلوں میں ایسی ہے کہ ان کے فضائل نہیں سن سکتے، ان کی فضیلت میں روایتوں پہ اعتراضات، ایسے اعتراضات جن کی کوئی علمی اساس نہیں. بہرحال یہ ایک بات تھی جو میں نے گزارش کی. اسم سے متعلق جو بحثیں رہ گئی ہیں اس میں ایک بڑی اہم بحث ہے، اور بہت پہلے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اسی ممبر سے یہاں یہ بحث اشارتاً گزارش کی تھی لیکن تشنا رہ گئی تھی، اور آج اس وقت جی چاہتا ہے کہ اس بحث کو ذرا سا وضاحت سے بیان کر دوں. یہ جو اسماء ہیں، اللہ، الرحمن، الرحیم اور اسی طرح اور اسماء، بعض، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اسم اللہ نہیں ہے، یہ اسم و اسم اللہ ہے. اسم اللہ یعنی اللہ کا نام، اسم و اسم اللہ یعنی اللہ کے نام کا نام. بحث ہے، ایک پورا مکتب فکر ہے. اس بحث کو وہ مربوط کرتے ہیں اس بحث سے جو اس سے پہلے میں نے گزارش کی، وہ حصہ اپنی جگہ درست ہے لیکن یہ حصہ درست نہیں ہے. اب طالب علمانہ بحث اسی کو تو کہتے ہیں. وہ حصہ جو میں نے عرض کیا کہ اسم اعظم ایک مقام ہے، اسم اعظم صرف لفظ نہیں ہے، اسم اعظم ایک مقام ہے. انسان اس مقام پر فائز ہوتا ہے تو وہ الفاظ زبان سے جاری کرنے کے نتیجے میں آثار پیدا ہوتے ہیں. وہی پولیس کانسٹیبل اور کمشنر کی مثال یاد رکھیے گا تو بات آسان رہے گی. کہیں بھیڑ اکٹھا ہو اور معمولی سپاہی آ کے کہہ رہا ہو آپ حضرات گھر جائیے، واپس جائیے، شور نہ کیجیے، کوئی نہیں سنے گا. یہی الفاظ آ کر کمشنر خود کہہ دے وہیں پر، سب سر جھکا کے گھر چلے جائیں گے. الفاظ تو وہی ہیں مگر جب تک سپاہی، معمولی سپاہی کہہ رہا تھا تو کسی نے نہیں سنی، جب کمشنر صاحب نے وہی لفظ اپنی زبان سے کہا تو سب سر جھکا کے چلے گئے. کیوں؟ ان کے پاس مقام تھا، اس کے پاس مقام نہیں تھا. یہ بحث اپنی جگہ درست ہے لیکن یہاں بھی ایک تشنگی ہے. اسماء الہیہ، جیسے لفظ اللہ، لفظ اللہ کیا ہے؟ اللہ کا نام نہیں ہے، یہ اسم و اسم اللہ ہے. جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ الفاظ خود اسم اللہ نہیں ہے بلکہ اسم و اسم اللہ ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے اور کچھ اور وجودات ہیں ایسے جو اسم اللہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ الفاظ ان وجودات کے اسم ہیں. یہ بحث واضح البطلان ہے. کیوں؟ یہاں پر ذرا سا ٹھہر کر صبر و سکون سے سن لیجئے اور ہمارے ساتھ اس بحث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اور اس کے صفات کی تجلیاں جتنے اطوار وجود ہیں ہر طور وجود میں لازمی ہے، یعنی ایگزسٹنس کے جتنے فیزز ہیں ہر فیز میں اللہ کی تجلی ضروری ہے. اب فیزز کتنے ہیں یہ الگ ایک بحث ہے. جو ٹریڈیشنل فلسفی چلی آ رہی ہے بہت قدیم ارسٹوٹل سے لے کے اور اب تک جو کلاسیکل فلسفی چلی آ رہی ہے اس میں کہتے ہیں کہ ایگزسٹنس کے چار فیزز ہیں. اطوار وجود چار ہیں، وجود لفظی، وجود کتبی، وجود عینی یا خارجی، اور وجود ذہنی. کئی بار عرض کر چکا ہوں، مثال بھی دے چکا ہوں، اور مثال بھی ذہن میں اچھی طرح ہوگی. وجود لفظی یا ملفوظی، جو لفظ کی شکل میں آپ کہہ رہے ہیں. کتبی، جو لکھ دیا آپ نے. ذہنی، جو ذہن میں ہے. خارجی، جو حقیقت میں وجود رکھتا ہے. گلاب، چمن میں چلے جائیے، درخت کی شاخ پہ گلاب لگا ہوا ہے، وہ ہے گلاب کا وجود حقیقی خارجی. لفظ جو آپ کہہ رہے ہیں گلاب، یہ اس کا وجود لفظی ہے. لکھ دیجئے لفظ گلاب، یہ وجود کتبی ہے. ذہن میں جو آپ کے گلاب کھلا ہوا ہے وہ وجود ذہنی ہے. سمندر میں پانی موجیں مار رہا ہے، وہ پانی کا وجود حقیقی ہے. لکھ دیجئے پانی، وہ وجود کتبی ہے. بولیے پانی، وہ وجود لفظی ہے. ذہن میں جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، وہ وجود ذہنی ہے. جتنے اب یہ چار انحاء وجود یا اطوار وجود یا چار فیزز ہیں ایگزسٹنس کے، یہ چار سے ہی متعارف کرایا گیا کسی خاص مصلحت کے تحت، ورنہ اطوار وجود یا ایگزسٹنس کے فیزز جو ہیں وہ نامتناہی ہیں، چار میں منحصر نہیں سمجھ نہ سمجھیں آپ، یہ ایک الگ بحث ہے. ہرگز چار میں منحصر نہیں ہے. آپ کیوں تصور کرتے ہیں کہ ایک گلاب جو ہے وہ چمن میں ہے، اور ایک ذہن میں ہے، اور ایک لکھ دیا گیا نام گلاب کا، اور ایک بول دیا گیا؟ آپ نے گلاب کا فوٹوگراف لے لیا، اب یہ جو آپ کے پاس فوٹوگراف کی شکل میں ہے، یہ بھی تو ایک طور وجود ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے کاغذ کے پھول بنائے، کاغذ سے بنائی شبیہ گلاب کی، یہ بھی تو ایک طور وجود ہے. موم سے آپ نے گلاب بنایا، مختلف رنگوں سے رنگ دیا. پتھر سے آپ نے تراش کے گلاب بنایا. جن لوگوں نے تاج محل جا کے قریب سے دیکھا ہے انہیں معلوم ہے کہ کیسے کیسے گل بوٹے بنے ہوئے ہیں، کیسی پتیاں، کیسی گلکاری ہے، پتھر سے بنایا ہے سب. واقعاً یاقوت ایسے تراشا ہے کہ جیسے پھول کی پنکھڑی ہو. یہ سب انحاء وجود ہیں، یہ سب فیزز ہیں ایگزسٹنس کے. ٹھیک ہے، اتنا تعارف کافی ہے اس بحث کے لیے. اب میں کہتا ہوں کہ بہرحال اگر اسی چار فیزز پر آپ آ کر منحصر ہو جائیں، لفظی اور کتبی اور عینی اور خارجی. خارجی نہ کہا کیجئے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، عینی کہیے. چلی آ رہی ہے یہ اصطلاح، حالانکہ اصطلاح سے جوجھنا نہیں چاہیے، لیکن اصطلاح بدلی بھی تو جا سکتی ہے. عینی، وجود عینی، انہی چار کو بھی آپ تسلیم کریں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی انحاء وجود یا اطوار وجود ہیں، جتنے بھی ایگزسٹنس کے فیزز ہیں، ہر فیز میں اللہ کی ذات کی تجلی ہونی چاہیے اور اسم ہونا چاہیے اس کا. اگر کونیاتی اعتبار سے، تکوینی اعتبار سے عینی وجودات خارج میں ایسے ہیں جن کو اسم اللہ کہا جا سکتا ہے، تو لفظ کے سنخ میں بھی اللہ کا نام ہونا تو چاہیے. اللہ کا نام اگر ہم السنخ لفظ لینا چاہیں تو کیا لفظ کہیں گے؟ اللہ اسم اللہ ہے نہ کہ اسم و اسم اللہ. الرحمن اسم اللہ ہے نہ کہ اسم و اسم اللہ. الرحیم اسم اللہ ہے نہ کہ اسم و اسم اللہ. ایسا نہیں کہ ایک اللہ ہے اور ایک اور وجود ہے جو رحیم ہے. ایک اللہ ہے اس کی ذات ہے, ایک ذات ہے اور ایک اور ذات ہے جو رحیم ہے, اور یہ لفظ رحیم اس ذات رحیم کا اسم ہے اور وہ ذات رحیم اللہ کا اسم ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. خلط مبحث نہ ہو جائے. یہ مشابہ ہے اس بحث کے جو لوگ صفات کے باب میں کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات الگ ہے, صفتیں الگ الگ ہیں, صفتیں زائد بر ذات ہیں, صفتیں زائد بر ذات ہیں. ایک صفت ہے رحمت, اس صفت سے ذات حق متصف ہوئی تو رحیم کہلائی. نہیں. ایک صفت ہے علم, اس صفت سے ذات حق متصف ہوئی تو عالم اور علیم کہلائی. ایسا نہیں ہے. صفت علم ذات حق میں ہے, زائد بر ذات نہیں ہے. صفت قدرت ذات حق میں ہے, زائد بر ذات نہیں ہے. ہم ہیں مخلوقات, ہم جاہل ہیں, ہم ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتے ہیں. ہم علم حاصل کرتے ہیں تو عالم بنتے ہیں. ذات حق ایسی نہیں ہے, اس ذات کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے. جس طرح وہاں یہ نہیں ہے کہ ذات الگ ہے صفت الگ ہے, ویسے یہاں نہیں ہے کہ ذات الگ ہے اور پھر ایک ذات ہے رحیم اور یہ لفظ رحیم اس ذات کی کا اسم ہے. نہیں, لفظ رحیم ذات حق کا نام ہے, لفظ رحمان ذات حق کا نام ہے, لفظ اللہ ذات حق کا نام ہے. ہاں, اور ہستیاں جنہیں ہم اس ان اسماء کا مظہر کہتے ہیں وہ مظہر ہیں اس اسم کا. مظہریت الگ ایک چیز ہے اور مسمائیت الگ ایک چیز ہے. اسم مسمہ چاہتا ہے, یعنی آپ سمجھیں کہ ایک طرف مسمہ کی ذات ہے اور ایک طرف مظہر ہے اور درمیان میں اسم ہے. توجہ فرمایا آپ نے, اسم درمیان میں, مظہر ادھر, مسمہ ادھر. لفظ اللہ ذات حق کا اسم ہے بلا فصل. یہ نہیں کہ ایک اللہ کی ذات ہے اور پھر کوئی اور وجود ہے جو اللہ ہے اور پھر یہ لفظ ہے جو اس اسم کا اسم ہے. نہیں, واضح البطلان ہے یہ بحث, چاہے جتنے بڑے مفسرین کریں. میری مجبوری ہے, بہت بڑے بڑے نام حوالے میں آئیں گے میری سراخوں پر, ان کا احترام اپنی جگہ, ان کی علمیت اپنی جگہ, ان کا مرتبہ اپنی جگہ, ان کا اجتہاد اپنی جگہ, مگر اگر یہ بات باطل ہے تو باطل ہے. اس طالب علم کے نزدیک یہ بات باطل ہے. یہ سب اسماء اور اس کی, یہ تو عقلی دلیل ہے, یہ مقام ثبوت میں ہے. سمجھیے, مقام اثبات یعنی ہے کہ خود قرآن مجید نے ان الفاظ کو کس کا اسم قرار دیا ہے. احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, احادیث معصومین میں ان الفاظ کو کس کا اسم قرار دیا ہے؟ اللہ کو اللہ ذات حق کا نام قرار دیا ہے, رحمان کو ذات حق کا نام قرار دیا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ان للہ 99 اسما, اللہ سبحانہ و تعالی کے 99 نام ہیں. 100 الا واحد, یہ جو فرمایا تو براہ راست کیا فرمایا کہ اللہ کے نام ہیں. خود رسول نے فرمایا یہ اللہ کے نام ہیں, یہ نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کے ناموں کے نام ہیں. خود قرآن اور کلام پیغمبر سے یہ اسم اللہ ہیں. عقلاً یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ الفاظ اور وجودات کے نام ہیں جو وجودات اسماء حق ہیں. نہیں, اور اس راہ سے بھی کہ خود وجود لفظی ایک وجود ہے, لفظی وجود ایک طور وجود ہے, ایک نحو وجود ہے, ایک فیز ہے. اس فیز میں اللہ کی نشانی کوئی ہے کہ نہیں؟ جو شخص کان رکھتا ہے اور زبان رکھتا ہے, وہ بول سکتا ہے اور سن سکتا ہے, اسے اللہ کا وہ نام چاہیے, اس کی ضرورت ہے جو سنخ لفظ سے ہو. جو سماعت اور گویائی دونوں سے محروم ہے, وہ اس نام سے بے نیاز ہے, اسے وہ نام چاہیے جو اس کی ضرورت کو پورا کرے. توجہ ہے؟ جو شخص فطری طور پر, پیدائشی طور پہ گونگے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں, نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں, ان کے لیے وجود لفظی غیر ضروری ہے. ان کے لیے کوئی اور صورت ہوگی, چاہے وجود کتبی سے کام چلائیں یا چاہے وجود سوری سے کام چلائیں, مرقع دکھائیں آپ, تصویر دکھائیں, مورتی بنا کے دکھائیں, کچھ کریں آپ, نقش و نگار کے ذریعے سے. لیکن جن کے پاس سماعت اور گویائی دونوں ہے, ان کی ضرورت ہے کہ سنخ لفظ سے بھی اس میں اللہ ہو, اور یہ اس کا کرم ہے, اس کا لطف ہے کہ اس نے اپنے لیے اسماء منتخب کیے اور ہمیں تعلیم فرمائے. یہ اس کا لطف و کرم ہے. چنانچہ اللہ اور الرحمن اور الرحیم یہ اسماء اللہ ہیں بلا فصل. اور اسی اعتبار سے اب ایک تشنگی رہ گئی تھی ایک بحث میں, مقام کی جب بحث تھی تو میں نے کہا لفظ مؤثر نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. جب یہ لفظ اسم اللہ ہے, ہے اللہ کا نام یہ, اور ہم اس لفظ سے پورے خلوص کے ساتھ اللہ ہی کو پکاریں گے, تو ممکن نہیں ہے کہ اثر ظاہر نہ ہو. اس وقت یہ منطق کہنا کہ لفظ مؤثر نہیں, ہم کب کہہ رہے ہیں کہ لفظ مؤثر ہے, مسمی مؤثر ہے, لفظ اللہ کام نہیں کرتا. ہم کب کہہ رہے ہیں لفظ اللہ کام کرتا ہے؟ اللہ کام کرتا ہے, ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. توجہ ہے؟ ہاں, وہ الگ بحث ہے جو میں نے کہا وہ حصہ اپنی جگہ درست ہے. مقام, مقام سے مراد یہی لفظ اللہ ہم رسمن روزانہ کہیں. ادھر بھی ماشاءاللہ ہمارے یہاں مسلمان رہتے ہیں, ادھر بھی رہتے ہیں, اب ہمیں یہ جنون ہو جائے کہ ان لوگوں پہ ایک روب تاری ہو جائے کہ مولانا صاحب بہت باعمل انسان ہیں, اور اس لیے چار گھنٹے کی تو رات ہے, جاگنے میں کوئی مشکل تھوڑی ہوتی ہے, اس لیے رات بھر بلند آواز سے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اس طرح کے گونج ہماری آواز کی جائے. مقصد خدا کو پکارنا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ اپنی آگے نقطہ 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 چھوڑ دیجئے, آپ لوگ بھر لیجئے گا نقطے. ریاکاری, اپنی اہمیت, اپنی حیثیت, اپنے تقوی, اپنی شب زندہ داری کا اعلان, یہ لفظ اللہ کوئی اثر نہیں کرے گا, الٹا اثر کرے گا. معذب ہوگا انسان, چہرہ بے نور ہو جائے گا, دل بے نور ہو جائے گا, دل پہ مہر لگ جائے گی, دل پہ مہر لگ جائے گی, دل پہ مہر لگ جائے گی. لیکن یہی لفظ اللہ, یہی لفظ ہو, ایک لفظ آہ, اب یہ ہدیہ بھی لے کے جائیے آج, اللہ کے ایک ناموں میں سے ایک نام ہے آہ. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے آہ, اور یہ اس کا لطف ہے کہ جب انسان درد میں مبتلا ہوتا ہے تو بے ساختہ زبان پر اس کا نام جاری ہوتا ہے. معصوم کی حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. علامہ صدوق نے نقل کی ہے یہ حدیث جہاں معصوم نے فرمایا کہ لفظ آہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. توجہ ہے, اللہ اکبر, کیسا لطیف و رؤوف و رحیم و کریم ہے وہ کہ جس نے ہمارے وجود میں ایک ایسا سسٹم رکھا ہے کہ جب ہم درد میں اس طرح مبتلا ہوں کہ اس کا نام لینے کا ہوش بھی نہ رہے تب بھی زبان سے ادا ہو تو اس کا نام ادا ہو. کیا لطف ہے, اپنا نام ہماری زبان پہ رکھ دیا اس وقت جب اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آنے والا ہے, کوئی کام نہیں آنے والا ہے. لفظ آہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بنص معصوم. کسی شاعر اور ادیب کا قول نہیں نقل کر رہا ہوں, آہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اللہ اللہ کا نام ہے. یہ نام جب اللہ کا لیتا ہے انسان یا اللہ کہتا ہے. مقام کے معنی, ایک تو یہ لفظ خود مؤثر ہے, کس اعتبار سے کہ پکار کس کو رہے, کس جذبے سے پکار رہے, کس نیت سے پکار رہے, کس زبان سے پکار رہے. یہ ہاتھ جو اوپر اٹھے ہیں دعا کے لیے, یہ ہاتھ گناہوں میں ملوث تو نہیں ہے, یہ ہاتھ سرقے اور غصب میں ملوث تو نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کہ انسان کے ہاتھ گناہوں سے آلودہ ہوں اور پھر وہ دست دعا اٹھے تو اس میں وہی تاثیر ہو جو ایک متقی کی دعا میں تاثیر ہوتی ہے. یہ تفاوت ہے. صاحب مقام اسے کہتے ہیں, صاحب مقام اسے کہتے ہیں. تو یہ لفظ, یہ الفاظ, اللہ, الرحمن, الرحیم, یہ سب اسماء اللہ ہیں, اور ان کے دہرانے میں تاثیر ہے. انسان اگر اخلاص کے ساتھ اور تمام آداب و شرائط کے ساتھ اللہ کو پکارے تو ان میں اثر پیدا ہوتا ہے اور انسان کی مراد پوری کرتا ہے پروردگار. اور اگر ساتھ میں توسل ہو تو یقیناً مراد جلد پوری ہوتی ہے, دنیا میں توسل کا انکار کون کر سکتا ہے جبکہ آخرت میں بھی ان کی شفاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. دونوں جہان میں ان کا وسیلہ چاہیے ہمیں. قرآن مجید کی آیت ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ, حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ سامنے رکھو, اور یہ وسیلہ کوئی نہیں ہے سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے ہونے والے معصوم افراد. بس علی الاطلاق یہ بات ایک مسلک کے عقیدے کی نہیں ہے. قرآن کی آیتیں بھی سند میں پیش کی جا سکتی ہیں اور صحیح السند روایتیں بھی. روز محشر تمام کے تمام انبیاء, امتوں کی بات نہیں, انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب شفاعت مصطفیٰ کے محتاج ہوں گے. اللہ اکبر, معمولی منزلت ہے, معمولی منزلت ہے, معمولی منزلت ہے. آدم شفاعت پیغمبر کے محتاج ہیں, نوح شفاعت پیغمبر کے محتاج ہیں, موسیٰ شفاعت پیغمبر کے محتاج ہیں, عیسیٰ شفاعت پیغمبر کے محتاج ہیں, ابراہیم دادا ہیں شفاعت پیغمبر کے محتاج ہیں. اللہ نے وہ رتبہ عطا کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخرت میں بغیر شفاعت کے نجات ممکن نہیں ہے, اور اس دنیا میں بغیر توسل کے کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں ہے. اور اسی لیے بس اب ایک بحث کی طرف اشارہ کروں, تتمہ بحث کل, وقت ہے یا ختم ہو چکا؟ دو منٹ ہے تو بس دو منٹ میں تو دعا ممکن ہے انشاءاللہ. ایک اہم بحث ہے, بے حد اہم ہے, کل انشاءاللہ وہ بحث عرض کی جائے گی. اب ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس دنیا میں ہدایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرہ مند فرمائے, اور ہمیں وقت مکتب ولایت سے بہرہ مند فرمائے, اور روز آخرت بھی ان کی شفاعت سے ہمیں بہرہ مند فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.